اچھا تو آیت نمبر 13 سے شروع کرتے ہیں ترجمہ اس کا. اوہو ایک بہت ضروری بات اور یاد آ گئی. اس سے پہلے جو آیات ہیں ان کے متعلق معاف کیجئے گا کہ آپ کہیں گے کہ اس 12ویں آیت سے ہم آگے کیوں نہیں چل رہے. ایک بہت اہم اور ضروری بحث اور یاد آ گئی. یہ اس لیے کرنا ضروری ہے کہ آپ اس بات کو اگر غور سے سنیں گے تو آپ بہت سی گمراہیوں سے محفوظ ہو جائیں گے. یہ جو آج کل بچہ بچہ ہاتھ میں تفسیریں لیے پھرتا ہے نا حدیث کی کتابیں, اور ہر ایک کو یہ زوم ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی تفسیر کرنا جانتا ہے, اور ہر ایک کو یہ زوم ہے کہ وہ براہ راست حدیث سے استفادہ کر سکتا ہے, اور حدیث میں یہ بات آ گئی ہے, حدیث میں یہ بات آ گئی ہے, اور بیچارے سیدھے سادے لوگ ان دعووں سے گمراہ ہوتے رہتے ہیں. ان گمراہیوں سے بچنے کے لیے اس آیت کریمہ کی تشریح ذرا سی اور ملاحظہ کر لیجیے. لیکن آپ اسے غور سے سنیں گے تو پھر بات سمجھ میں آئے گی اور ساری چولیں اس کے اپنے مقام پر ٹھیک بیٹھیں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, سورہ یاسین کی 12ویں آیت ہے نا, اور ہم لکھتے ہیں جو کچھ اعمال انہوں نے آگے بھیجے اور جو نشان پیچھے رہے. تو اس نشان سے جیسے کہ پہلے تفصیل سے بات گزر چکی کہ بعض رات نے ان قدموں کے نشانات مراد لیے ہیں جو ایک آدمی مسجد کی طرف جب جاتا ہے تو نماز کے لیے جو قدم اٹھاتا ہے ان کے نشانات اللہ نے فرمایا ہم انہیں بھی لکھ لیتے. اس بات پر جو احادیث آئی ہیں اب ان میں کوئی 4-5 احادیث ہم آپ سے عرض کرتے ہیں, آپ غور سے سنیں اور آپ خود سمجھ لیں کہ اس میں فرق کیا ہے, اور آپ کو اس سے پتا چلے گا کہ محض حدیث کی کتابیں دیکھ کے شور مچانا, حدیث میں یوں آیا حدیث میں یوں آیا, اور انہی کی بنیاد پر قرآن کی تفسیر کرتے چلے جانا, اور آدمی کا علم ٹھوس اور گہرا اور اس کے ساتھ ساتھ وسیع نہ ہو تو کس طرح وہ قرآن پاک کی تفسیر میں ٹھوکریں کھاتا ہے. حتیٰ کہ ان مفسرین میں سے بہت سے حضرات کو جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں پچھلوں سے اور بعد والے حضرات نے اس پہ جرح کی ہے, ہاں آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ صحیح بات تک پہنچنا کتنا وسیع علم اور کتنا گہرا مطالعہ مانگتا ہے. خلاصہ اس کا پہلے بیان کر دیتے ہیں کہ بنو سلمہ یہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور ان کے گھر مسجد نبوی سے دور تھے, اور انہوں نے چاہا کہ مسجد نبوی کے قریب جو جگہ ہے خالی پڑی ہوئی ہے وہ لے لیں اور وہاں اپنے خیمے لگا لیں گھر بنا لیں تو مسجد سے قریب آ جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ارادہ کر رہے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیارکم اپنے گھروں میں ہی رہو, تکتب آثارکم اور جو تمہارے نقش قدم ہیں ان کو لکھا جاتا ہے, جو تم یہاں چل کے آؤ گے تو تمہارے پاؤں جتنے پڑیں گے اتنا ہی اللہ تمہیں اجر اور ثواب دے گا, اور مسجد کے قریب آنے سے رک گئے. بس واقعہ اتنا سا ہے کہ وہ مسجد کے قریب ہونا چاہتے تھے بنو سلمہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے پاؤں چل کے آؤ گے جتنے دور سے چل کے آؤ گے اتنے ہی زیادہ تمہیں ثواب ملے گا, بس واقعہ اتنا ہے. اب دیکھیے اس واقعے کی جو کیفیت بیان کی ہے آپ کے سامنے اس کی تائید میں ہم یہ مسلم کی روایت سنا رہے ہیں, اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا, یہ جابر رضی اللہ عنہ خود صحابی ہیں, ان کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ خود صحابی تھے جو احد میں شہید ہو گئے تھے, اور جابر رضی اللہ عنہ ایسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے, اتنے پیارے تھے کہ ایک رات ایسی بھی آئی سفر میں کہ وہ کہتے تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جاتا تھا پھر واپس اپنی سواری پہ آ جاتا تھا پھر سواری کے قریب جاتا تھا, اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 یا 27 مرتبہ یہ میرے لیے دعا مانگی کہ اللہ جابر کی ہر غلطی کو معاف فرما دے, اللہ جابر کے ہر گناہ کو دھو دے, اللہ اس سے معاف فرما دے. جو ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین کا ٹکڑا خالی تھا حول المسجد, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے پاس, فارادہ بنو سلمہ, بنو سلمہ نے یہ ارادہ کیا, ان ینتقلوا قرب المسجد, انہوں نے یہ ارادہ کیا سوچا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے قریب ہو جائیں, فبلغ ذالک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ابتلا پہنچی. فقال لهم آپ نے فرمایا انہ بلغنی انکم تریدون ان تنتقلوا قرب المسجد, ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ بنو سلمہ کے افراد آپ لوگ یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ مسجد کے قریب میری مسجد کے پاس آ جائیں. قالوا نعم, انہوں نے عرض کیا کہ جی یہ جو خبر پہنچی ہے یہ سچ ہے. قد اردنا ذلک, ہم نے یہ ارادہ کیا ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم, یا بنی سلمہ, بنی سلمہ آپ لوگ سنیے, دیارکم تکتب آثارکم, آپ لوگ جتنے قدم چل کر یہاں آئیں گے نا ایک قدم پر ثواب ملے گا. پھر ارشاد فرمایا کہ دیارکم تکتب آثارکم, یہ جتنے پاؤں آپ چل کے آئیں گے, آثارکم جتنے پاؤں آپ کے پڑیں گے اتنا ہی اللہ اسے آپ کو ثواب دے گا. بس اتنی بات ہے جو امام مسلم رحمت اللہ علیہ لائے ہیں اور یہی صحیح حدیث ہے. اس حدیث کا سورہ یاسین کی اس 12ویں آیت سے کیا تعلق بنتا ہے بھائی؟ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نہ سورہ یاسین کی 12ویں آیت یہاں نقل کی ہے, نہ انہوں نے بتایا ہے کہ بنو سلمہ کا اس آیت سے کوئی تعلق بنتا ہے, بات ختم ہو گئی. یہی حدیث ترمذی میں آئی ہے, اور ترمذی کی جو روایت ہے وہ بھی سن لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کانت بنو سلمہ فی ناحیت من المدینہ, یہ بنو سلمہ کا جو قبیلہ تھا یہ لوگ مدینہ منورہ میں ایک محلے میں رہتے تھے. فارادوا ان ینتقلوا الی قریب من المسجد, اور ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب ہو جائیں, یعنی مسجد نبوی کے. فنزلت انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم, تو پس فاقہ مطلب کیا ہوا, سو اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی, یہ آیت اتری کہ انا نحن نحیی الموتى, ہم نے مردوں کو زندگی دی ہے, ہم دیں گے. ونكتب ما قدموا, اور ہم لکھ لیتے ہیں ان اعمال کو یہ ہمارے پاس جو بھیجتے ہیں. وہ آثار, اور جو اعمال نیکی کے یہ پیچھے چھوڑ کر آئیں گے ہم انہیں بھی لکھ لیں گے. فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان آثارکم تکتبو, لوگو بنو سلمہ والو, آپ لوگ جو مسجد کی طرف آتے ہیں تو آپ کے جتنے پاؤں ہیں ان کے نشانات ہیں, یہ پاؤں لکھے جاتے ہیں. فرق دیکھیے, مسلم کی روایت میں بالکل سورہ یاسین کا ذکر نہیں, ترمذی کی روایت میں سورہ یاسین کا ذکر آ گیا. ترمذی کی روایت میں یہ بھی آ گیا کہ فنزلت سو, جب انہوں نے ارادہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی, اور اس کے بعد فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے فرمایا. تو ترمذی کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنو سلمہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر گویا کہ یہ آیت نازل کر کے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سے استنباط کر کے انہیں منع کر دیا کہ دور رہو, بس ٹھیک ہے تمہیں زیادہ ثواب ملے گا. ترمذی کی روایت سے یہی سمجھ میں آیا نا. اب ایک آدمی ترمذی پڑھتا ہے, صحاح ستہ کی کتاب ہے, بہت سے مفسرین آپ اٹھا کر دیکھیں تفسیریں, انہوں نے اس آیت کریمہ تفسیر میں لکھ دیا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا سورہ یاسین کی, یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے, اور باقی ساری آیات سورہ یاسین کی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں. اور پھر انہوں نے استدلال کیا ہے کہ بنو سلمہ کے واقعے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. آگے چلیے, اگلی روایت ایک اور دیکھ لیجئے, اور وہ روایت جو ہے اس کے راوی بڑے پکے ہیں, اور اس میں یہ آتا ہے کہ بنو سلمہ نے شکوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد منازلہم من المسجد, شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ جناب والا بودا منازلہم من المسجد, کہ ان کے گھر مسجد سے دور ہیں. فنزلت سو یہ آیت نازل ہوئی, کیا, ونکتب ما قدموا وآثارهم, اور ہم لکھ لیتے ہیں جو کچھ کہ ان بنو سلمہ نے آگے بھیجا ہے ہمارے پاس نیک اعمال, اور جو ان کے پاؤں کے نشانات, پاؤں جو اٹھتے ہیں مسجد کی طرف ان کا ثواب بھی. فاقاموا فی مکانہم, سو اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو وہیں پر رکھا, وہ جہاں دور رہتے تھے وہاں پہ رک گئے. یہاں یہ روایت جو ہے بتاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا, بس قرآن کی آیت یہ نازل ہوئی اور وہ رکتے. اچھا صاحب, ایک اور حدیث ہم آپ کو سناتے ہیں, اور یہ حدیث امام طبری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کی ہے. امام طبری رحمت اللہ علیہ کی تفسیر جو بھی اٹھائے گا وہ اس واقعے کو وہاں پائے گا. سورہ یاسین کی تفسیر وہاں دیکھ لیجئے اسی آیت کی. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کے ائمہ میں سے ہیں اور ان کا اجتہاد اور ان کا مسلک ایک صدی سے زیادہ چلتا رہا ہے. وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے, لیکن تفسیر میں انہوں نے کیا اس پہ لکھ دیا وہ بھی سن لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ انصاریوں کے گھر متباعدۃ من المسجد, مسجد سے دور تھے. فارادوا ان ينتقلوا الى المسجد, انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد نبوی کے قریب اپنے گھروں کو منتقل کر لیں. فنزلت ونكتب ما قدموا واثارهم, یہ آیت نازل ہوئی سورہ یاسین کی 12ویں آیت کہ ہم لکھ لیتے ہیں جو کچھ کے نیکی کے اعمال لوگوں نے ہمارے پاس بھیجے ہیں, جو ان کے نقش قدم ہے. فقالوا, سو انہوں نے کہا کہ نثبت مکاننا, ہم تو دور ہی رہیں گے مسجد سے تاکہ زیادہ فاصلے میں زیادہ قدم لکھے جائیں گے, اللہ کے یہاں ثواب زیادہ ملے گا. آپ ایک چارٹ بنا لیجئے, ایک امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے اور اس میں کوئی ذکر نہیں ہے سورہ یاسین کی اس آیت کے نازل ہونے کا, اور دوسری طرف کیا ذکر ہے کہ دوسری طرف یہ ذکر ہے کہ جب انہوں نے ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا, ایک رائے. دوسرے یہ کہ انہوں نے خود بخود ہی وہاں ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا, وہ رکے رہے. تیسری رائے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں منتقل ہوتے. چلیے دوسری اور تیسری رائے تو قریب قریب کی, اور چوتھی رائے ایک یا تیسری رائے یہ کہہ لیں کہ اس موقع پر سورہ یاسین کی یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کر دی. تو ایک طرف امام مسلم رحمۃ اللہ کی روایت ہے اور دوسری طرف ترمذی کی روایت ہے اور امام طبری رحمۃ اللہ کی روایت ہے, اور حتیٰ کہ طبرانی نے بھی یہ روایت لکھی ہے. طبرانی بھی محدث ہیں بہت بڑے, اور انہوں نے کہا دور تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے ان لوگوں کے گھر, اور انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ بنو سلمہ یہ مسجد کے قریب آ جائیں, اور پھر اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ لوگ رک گئے. تو ایک امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے, پھر اس کے مقابلے میں ایک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت اسی معاملے میں نازل ہوئی ہے. دوسری روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد خود سے انہیں منع فرما دیا. تیسری روایت سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو منع نہیں فرمایا تھا, یہ خود ہی رک گئے تھے. اور چوتھی روایت سے معلوم ہوا, جسے تیسری میں آپ داخل سمجھیے, کہ انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی ہم تو یہیں رک جائیں گے. تو کہاں ایک طرف ایک رائے ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی, انہوں نے سرے سے سورہ یاسین کا ذکر ہی نہیں کیا, اور دوسری طرف یہ تمام رائے تینوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انہیں منع کیا, ایک وہ خود بخود سمجھ گئے کہ نہیں نہیں ہمیں تو یہیں ٹھہرنا ہے, دو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود روک دیا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد. یہ تینوں آراء ایک طرف اور ایک رائے وہ ایک طرف, اور ایک طرف طبرانی ہیں طبری ہیں اور یہ سارے حضرات ہیں, اور دوسری طرف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ترمذی بھی دوسری طرف ہے نا, اس طرف کو ترمذی طبرانی اور طبری, یہ تینوں حضرات ایک طرف ہیں. اب جس انسان نے طبری کو پڑھا ہے, جس نے طبرانی کو پڑھا ہے, جس نے ترمذی کی اس روایت کو پڑھا ہے, وہ تو یہی کہے گا نا کہ سورہ یاسین کی یہ آیت نازل ہوئی تھی جب بنو سلمہ نے ارادہ کیا تھا کہ دور کی بجائے مسجد نبوی کے قریب آ جائیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا, اور پھر وہ کہے گا کہ جناب ترمذی میں یہ حدیث آئی ہے, یہ حدیث طبرانی میں بھی آئی ہے, یہ حدیث طبری نے بھی نقل کی ہے. بس یہ ہے نقصان قلت علم کا. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, جب آپ یہ کہیں گے کہ سورہ یاسین تو مکی ہے, پھر وہ ادھر ادھر سر مارے گا, پھر وہ کہے گا اچھا اس طرح ہے کہ یہ آیت جو ہے نا یہ مدنی ہے, باقی ساری سورت مکی ہے. اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کمال کا جملہ لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ فیہ غرابۃ من حیث ذکر نزول ہذہ الآیۃ, یہ جتنی روایات بھی اس آیت کریمہ کے نازل میں اس کے شان نزول میں بیان ہوئی ہیں نا, سب کی سب حدیثیں ایسی ہیں جن میں کوئی نہ کوئی عیب پایا جاتا ہے. بس سورت بے کمالہا مکیتن, یہ سورت اصل میں در حقیقت ساری کی ساری مکی ہی ہے. امید ہے یہ مقدمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ سورت ساری کی ساری مکی ہے, اس میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہو. آپ اس 12ویں آیت کی تفسیریں اٹھائیں نا جو اردو میں ملتی ہیں, کئی ایک لوگوں نے اس پہ لکھ دیا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے, اور بنو سلمہ کی وجہ سے نازل ہوئی تھی، یہ سب غلط ہے. نہ بنو سلمہ کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، نہ اس آیت کا مدینہ منورہ سے کوئی تعلق بنتا ہے. اگر یہ آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے تو پھر مسجد نبوی کا سارا ماننا پڑے گا، جبکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ تو آیت مکہ میں نازل ہوئی ہے. اس لیے ان مفسرین کو دیکھیں جنہوں نے اب نئی نئی تفسیریں لکھنی شروع کی ہیں، تحقیق نہیں ہے نا، علم ٹھوس نہیں ہے. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ شاید کو مسجد نبوی کے ساتھ تو ملانا ہے، تو مسجد نبوی تو مدینہ منورہ میں تھی، مکہ میں تو تھی نہیں. جب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ آیت تو مکی ہے، تو پھر وہ کہیں گے بنو سلمہ کی روایت کا کیا کرنا ہے. وہ حل ابن کثیر رحمت اللہ نے دیا ہے. ابن کثیر رحمت اللہ نے کہا جتنی روایات اس بارے میں ہیں، یعنی ترمذی کی روایت ہے، طبری کی ہے اور طبرانی کی ہے، سب روایتوں میں کوئی نہ کوئی غرابت، کوئی نہ کوئی چیز ایسی عجیب و غریب پائی جاتی ہے، ہم اسے نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں سورت ساری مکی ہے. اس لیے قرآن کریم کی تفسیر کا کرنا دو چار اردو کی کتابیں دیکھ کے کوئی آسان کام نہیں، بڑی ذمہ داری کا کام. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر علم صرف اردو کتابوں تک محدود ہے تو جو مرضی کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، علم میں دخل نہ دے، تفسیروں میں دخل نہ دے. یہ عورتیں جو اب گھر گھر قرآن کی تفسیر بیان کرنے لگ گئی ہیں، انہی میں سے کسی بچی سے جا کے پوچھ لو کہ بیٹے یہ سورت تو پوری کی پوری مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، یہ جو روایات آتی ہیں تفسیروں میں تمہاری کہ بنو سلمہ کی وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، یہ کیا قصہ کیا چکر ہے؟ وہ کھٹک سے اول تو انہیں آتے ہی کچھ نہیں ہوگا. خیر اگر اللہ نے بہت ہی مہربانی فرمائی، کسی کو کچھ یاد رہا ہوگا تو آپ کو بتائے گی کہ یہ آیت مدنی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے. یہ ہیں نقصانات کم علمی کے. اور جو اب شروع ہو گیا ہے نا کہ گھر گھر میں بچیوں نے کتابیں اٹھا لی ہیں اردو کی اور تفسیریں پڑھانے اور قرآن کے ترجمے پڑھانے چلی ہیں، ہم کہتے ہیں صرف اختلاف اتنا ہے کہ ٹھوس علم حاصل کیجئے، پھر اس میدان میں آئیے. بچیوں کو کس نے روکا ہے؟ بھائی ضرور پڑھو، کس نے منع کیا ہے؟ ضرور تعلیم حاصل کیجئے، مگر تعلیم اگر پختہ نہیں ہے، علم پختہ نہیں ہے، تو مہربانی کر کے یہ فتوے نہ دیں، مہربانی کر کے قرآن کی تفسیریں نہ بیان کریں. اللہ کو یاد کرو، اور تھوڑے کام ہیں دین کے وہ کرو. اب اس کا حل ہم عرض کر دیتے ہیں. یہ اصول کی بات یاد رکھیے گا تفسیر میں، اور یہ حضرت اقدس امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ نے بیان کیا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے کلام کا خلاصہ ہے الفوز القبیر میں جو کچھ فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ کسی آیت سے ملتی جلتی کوئی حدیث ہوتی ہے نا، تو لوگ اس آیت کی تشریح میں اسے نقل کر دیتے ہیں اور لکھ دیتے ہیں کہ یہ حدیث اس آیت کے متعلق ہے اور یہ آیت اس واقعے کے متعلق نازل ہوئی، نیچے جو حدیث آ رہی ہے اس واقعے کے متعلق نازل ہوئی، حالانکہ اس آیت کریمہ کا اس واقعے سے کوئی سرے سے نزول کے اعتبار سے تعلق نہیں ہوتا. واقعہ کب ہوا ہوتا ہے، آیت کب نازل ہوئی ہوئی ہوتی ہے، کوئی تعلق نہیں ہوتا. صرف باہمی مناسبت کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت اس معاملے میں نازل ہوئی ہے، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ اس معاملے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اشارہ کرتی ہے. ہوتے ہوتے بعد کے مفسرین نے یہ سمجھ لیا کہ یہ آیت جو تھی اس معاملے ہی میں نازل ہوئی تھی، لہذا یہاں سے ان لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی. اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے لکھا ہے کہ شان نزول جو ہے نا، یہ قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے. شان نزول ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت ہے اور یہ واقعہ ہے، یہ واقعہ پیش آیا تو یہ آیت نازل ہوئی، جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آیا نا کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ منتقل ہو جائیں مسجد نبوی کے قریب، فنزلت تو یہ آیت نازل ہوئی کہ نکتب ما قدموا وآثارهم، فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ وہیں ٹھہرے رہنا، ان آثارکم تکتب، تمہارے پاؤں کے جو نشانات ہیں جتنے زیادہ ہوں گے نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی. اب یہ سمجھے راوی، جو بھی اس حدیث میں روات ہیں، کوئی راوی یہ سمجھا کہ سورہ یاسین کی یہ آیت اس معاملے میں نازل ہوئی ہے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، اسی سے قرآن کی تفسیر نہیں سمجھ میں آتی. اور فرماتے ہیں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور پھر فرماتے ہیں اصل معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ کسی بھی آیت کی تفسیر میں جب لکھا جاتا ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ شان نزول میں اس میں یہ اس واقعے میں اور اس آیت میں باہمی کوئی مناسبت پائی جاتی ہے، بس اتنی بات۔ حضرت نے یہ لکھا ہے، لیکن آپ سے عرض کریں کہ ہاں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے عف کا۔ اب جتنی آیات ہیں نا سورہ نور کی، جب کوئی آدمی کہتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ پیش آیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات نازل ہوئی، تو بالکل ٹھیک ہے، دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے واقعی ان آیات کا شان نزول یہ۔ تو پھر محتاط لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ ہر آیت کریمہ کے بعد یہ جو لکھا ہوتا ہے کہ شان نزول اس آیت کا یہ ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آیت اسی واقعے کے متعلق نازل ہوئی ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ لے لینا چاہیے کہ اس آیت میں جو کچھ اللہ نے کہا ہے اور یہ جو بعد میں واقعہ شان نزول کے عنوان سے کسی نے بھی نقل کیا ہے، دونوں میں کچھ باہمی مناسبت پائی جاتی۔ اس لیے آپ دیکھیں یہ سورت پوری مکی ہے، سورہ یاسین۔ بنو سلمہ مکہ مکرمہ میں تھے کہاں؟ سب سے اچھے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے سرے سے ذکر ہی نہیں کیا کہ سورہ یاسین کی کوئی آیت اس معاملے میں نازل ہوئی۔ انہوں نے سیدھی سادی روایت بیان کیا اور یہی اصل ہے۔ اور سیدھی سادی روایت کہتے ہیں کہ بنو سلمہ نے چاہا کہ مسجد کے قریب آ جائیں، انہوں نے ارادہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا یہ ارادہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے کہا یا بنی سلمہ، بنو سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دور جہاں پہ ہو وہاں ٹھیک ہے، تمہارے گھر جہاں وہیں رہیے، اور آپ لوگ جو مسجد نبوی میں آئیں گے تو آپ کے ہر ہر قدم پہ نیکی ملے گی، جتنے زیادہ قدم آپ لوگ اٹھائیں گے اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اور دو مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتنی سی تھی بس۔ آگے غلط فہمی کہاں سے ہوئی؟ غلط فہمی ایسے ہوئی کہ یہاں بھی آثارم کا لفظ آ گیا نا سورہ یاسین میں بارہویں آیت میں، تو جو پیچھے نشانات رہ گئے ان نشانات کو بھی اللہ کے ہاں یا مسجد کی طرف جانے میں جو نشانات قدموں پہ پڑ گئے اللہ کے ہاں اس پہ بھی نیکی ملے گی۔ اس آثار کے لفظ سے بنو سلمہ کا واقعہ کسی کو یاد آ گیا اور اس آدمی نے روات میں سے اس نے بنو سلمہ کے واقعے کو اور اس کو دونوں کو آپس میں ملا دیا۔ بنو سلمہ کے واقعے میں بھی آیا نا انا آثارکم، اور تمہارے جو نقش قدم ہیں جو نقوش ہیں ان پر بھی ثواب ملے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا آثار کا لفظ، اور آثار کا لفظ یہاں بھی آ گیا، اس کو راوی نے آپس میں خلط ملط کر دیا۔ اسی لیے تو ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں بس سورت بکمالہا مکیۃن، یہ سورت تو ساری اس کی ساری مکہ کی ہے، اس میں جو تم بنو سلمہ کا ذکر کر رہے ہو عجیب و غریب باتیں کرتے ہو، ابن کثیر رحمتہ اللہ علیہ نے اسے نہیں مانا۔ امید ہے کہ اس شان نزول کی گفتگو کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ بہت بڑا اصول ہے، اسے ہمیشہ خیال میں رکھیے۔ اس لیے قطعاً اگر آپ نے قرآن کی تفسیر کی ہے تو قطعاً اس بات سے متاثر نہ ہو کہ مفسرین نے لکھ دیا ہے کہ شان نزول یہ ہے، شان نزول یہ ہے، بھئی ہوگا شان نزول کا یا تو حقیقی مطلب لیں کہ واقعی قرآن کی آیات ایسے نازل ہوئی ہیں، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا و نبی، یہ اس معاملے میں وہ حقیقی بات ہے، اور یا پھر مراد آپ یہ لے لیجئے کہ اس شان نزول میں اور اس آیت میں آپس میں کچھ نہ کچھ ریلیشنز ہیں، تعلقات ہیں، لہذا اس وجہ سے مفسرین نے یہ لکھ دی ہے۔ یہ یقینی اور حتمی مت جانیے گا کہ شان نزول کا مطلب ہے کہ یقیناً یہ آیت اور اس کے بعد جو واقعہ آ رہا ہے اسی موقع پہ نازل ہوئی تھی، یہ مت جانیے گا۔ اسی کو شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اور اسی پہ بہت سی گمراہیاں ہیں جو امت میں آئی ہیں، اس لیے بچتے رہیے جن لوگوں کا علم ناقص ہے ان کی تفاسیر کے، ان کی تحریرات سے اور ان کے بیانات سے، اور اہل علم کی طرف رجوع رکھیے۔ یہ ایک بات رہ گئی تھی، وہ ہو گئی۔ اچھا تو اب آگے چلیے، تیرہویں آیت سے لے کے اور آیت نمبر 31 تک، ان 18 آیات میں اللہ تعالی نے ایک قصہ بیان فرمایا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اہل مکہ چونکہ مسلسل حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے، اور انہوں نے کفار مکہ نے آنزل صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعی طور پر چھٹلا دیا۔ پوری صورت مکی ہے، جیسے کہ پہلے بھی کئی بار بات ہوئی، تو اب اللہ تعالی نے یہ آیت نمبر 13 سے لے کے 31 نمبر آیت تک یہ 18 آیات اہل مکہ کو سنائیں، یہ نازل کی۔ تاکہ آج جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جھٹلا رہے ہیں وہ اچھی طرح جان لیں کہ یہ اس کائنات میں کوئی نیا واقعہ نہیں ہوا، پہلے بھی اللہ کے بندے آتے رہے اور وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی راہ پر ڈالنے کے لیے انتھک جد و جہد اور محنت کرتے رہے، اور ان کی کاوشیں اور کوششیں تمام تر ہونے کے باوجود کفار ان کو جوابات دیتے رہے اور ان کی نہ ماننے کی ٹھان لی، اور پھر اللہ نے ان کے ساتھ وہ کیا جو حشر قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو ڈرایا، اور اہل مکہ ہی کو نہیں پوری انسانیت کو ڈرایا، اور لوگوں کو اس قصے کے ذریعے ہم سب کو بتایا کہ اگر تم اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتے ہو اور اللہ کے دین کی دعوت دینا چاہتے ہو تو یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے کہ جو ٹھنڈے پیٹوں گوارا کر لیا جائے اور برداشت کر لیا جائے، اور یہ کوئی ایسی راہ نہیں ہے جس پہ لوگ آسانی سے چلنے کے لیے تیار ہوں، یہ اتنی کٹھن راہ ہے کہ اس میں تمہیں جھٹلایا بھی جائے گا، اس میں تمہیں برا بھلا بھی کہا جائے گا، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے تمہیں لوگ سنسار کر دیں، مار دیں، اور تمہیں اپنی جان سے کھیلنا پڑے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے۔ ایک طرف اللہ نے قوم کو ڈرایا، دوسری طرف خدا کے لیے جو کام کرتے ہیں ان کی حوصلہ مندی ہوئی، اور تیسری طرف تاریخ کے اس قصے کو اللہ تعالی نے بڑے واضح الفاظ میں تذکرہ کر کے آئندہ آنے والی قوموں اور امتوں کو بتایا کہ اس کائنات میں بہت سے اسرار و رموز ابھی چھپے ہوئے ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ان 31 آیات کو ہم مختلف حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے اسے پڑھتے ہیں۔ اب آج اس 13ویں آیت سے آگے یعنی شروع کرتے ہیں، اور اللہ تعالی نے فرمایا، جو اس کا ترجمہ ہے اس کو 2-3 مرتبہ آپ سماعت فرما لیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح ترجمے کی چیزیں بیٹھ جائیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کریں گے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور آپ بیان کیجئے ان لوگوں کے لیے یعنی اہل مکہ کے لیے ایک مثال، اور مثال وہ جو گاؤں کے ایک شہر کے لوگوں کی ہے۔ کون سا شہر ہے؟ عام طور پہ مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ انطاقیہ ہے۔ اس جا اہل مرسلون، جب ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر میں آئے، آگے سماعت فرمائیے آیت نمبر 14 کو، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی طرف دو کو بھیجا، یعنی دو رسول اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، فکذبوہما، تو اس بستی والوں نے، ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، فعززنا، سو ان دو کے جھٹلانے کے بعد جب ان دو کو لوگوں نے برا بھلا کہا، جھٹلا دیا، تو ہم نے زور دیا، طاقت دی، قوت دی ان دو پیغمبروں علیہ الصلوۃ والسلام کو، مثال اس تیسرے سے، فقالو، تو ان تینوں نے یہ کہا کہ انا الیکم مرسلون، بلا شک و شبہ ہم لوگ، ہم تینوں آپ لوگوں کی طرف آئے ہیں۔ قالو، اب آیت نمبر 15 ملاحظہ آؤ، قالو، وہ لوگ بولے، انہوں نے ان تینوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ پہلا اعتراض کیا اور کہا ما انتم الا بشر مثلنا۔ اس ماں پر آپ دیکھیے، جلی قلم سے، موٹے قلم سے یہ ایک مد لکھی ہوئی ہے نا، اور اس سے پہلے آپ پچھلی آیت میں جب دیکھیں گے 14 آیت میں، تو آخری ٹکڑے کو ملاحظہ کیجئے، فقالو انا الیکم مرسلون، تو کالو پر بھی جلی قلم سے، موٹے قلم سے ایک مد لکھی ہوئی ہے، یہ دونوں مدیں موٹے قلم سے ہیں، اور فقالو کے بعد جو انا آ رہا ہے اس کی مد ذرا باریک قلم سے۔ دیکھا آپ نے، یہ فرق کئی جگہ ہم بیان کر چکے ہیں، تو جہاں پر موٹے قلم سے مد لکھی جائے وہاں پر اس مد کو پڑھنا انکاری حضرات کے نزدیک، قراء رحمہم اللہ کے نزدیک واجب ہے، ضروری ہے۔ تو اب اسے ایسے پڑھیں گے فقالو، یہ آگے جو آ رہا ہے پندرہویں آیت میں قالو ما، اس کو پڑھیں گے قالو ما انتم الا بشر مثلنا. اب انا جو آیا تھا چودہویں آیت میں فقالو انا، اس پر جو مد ہے یہ باریک قلم سے ہے نا، تو اس کا پڑھنا قراء کے نزدیک مستحب ہے، واجب نہیں ہے. پھر خیال رہے کہ فقہا جس واجب کو کہتے ہیں وہ اور ہے، اور جس کو قراء واجب کہتے ہیں یہ اور ہے. فقہا کے نزدیک وہ واجب فرض کی دو قسموں میں سے ایک قسم کا واجب ہوتا ہے، ایک قسم اس کی واجب ہوتی ہے. یہ ساری بحث شامی کے آغاز میں فقہا نے لکھی ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. یہاں پر صرف قراءت کی، قرآن کریم کے پڑھنے کی بات ہو رہی ہے. تو جہاں پر موٹے قلم سے مد لکھی ہو اس کا پڑھنا واجب قراء کے نزدیک، اور جہاں خفی قلم سے باریک قلم سے مد لکھی ہو اس کا پڑھنا مستحب. اگر کوئی نہیں پڑھتا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن پڑھنا بہرحال اسے بھی چاہیے. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، پندرہویں آیت، اس کا ترجمہ کرتے ہیں. وہ بولے شہر والے، یہ پہلی بات انہوں نے کہی، پہلے تو انہوں نے جھٹلا دیا، پھر یہ سمجھ لیجئے دوسری بات کی ان کا، ما انتم، تم کچھ نہیں ہو. یہ ماں نافیہ آ گیا نا، ما انتم، آپ لوگ کچھ نہیں ہو، الا بشر مثلنا، مگر ہم جیسے انسانی تو ہو، مثلنا جیسے ہم. انہوں نے کہا تم تینوں کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے انسان. یہ ترجمہ کر لیجئے، دوسرا ترجمہ کر لیجئے. قالو، وہ بولے، ما انتم الا بشر مثلنا، تم لوگ ہماری ہی طرح کے انسان ہو. یقیناً، زور دینے کے لیے یقیناً کا لفظ استعمال کیا. تیسری بات کہی، وما، یہ ما پہ دیکھ لیجئے کون سی مد ہے باریک قلم سے، اس کا پڑھنا واجب نہیں مستحب. وما انزل الرحمن من شيء، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا. آپ لوگوں کا جو دعویٰ ہے کہ اللہ نے اتارا ہے کچھ، رحمان نے کچھ نہیں اتارا. ان انتم الا تکذبون، کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ تم لوگ جھوٹ کہتے ہو. ان انتم الا تکذبون، تم ساری کی ساری بات جھوٹ کہتے ہو. معاذ اللہ، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلا دیا. اب وہ تین نبی اللہ کے بولے علیہ الصلوۃ والسلام، قالو، کہا ان تینوں نے. اس قالو پر آپ دیکھ لیں مد نہیں ہے، اور اس سے پہلے چودہ نمبر میں جو آپ نے قالو پڑھا تھا اس میں مد تھی آخر پہ نا، اور پندرہ نمبر آئے جہاں سے شروع ہو رہی تھی اس قالو پہ بھی مد نہیں تھی. تو یہ سب اس مصحف کے مطابق ہے جو مصحف سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لکھوایا تھا، اور پھر وہ اپنی وفات کے بعد چھوڑ گئے تھے، اور وہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا تھا، انہوں نے لے لیا تھا. پھر ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ منگوا لیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دینے پہ تیار نہیں تھیں، بہت اصرار سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے لیا تھا. انہیں بہت پیاری تھی وہ چیز، اس لیے کہ ان کے والد حضرت عمر، حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے اسے لکھوایا تھا، اور پھر خدا کی کتاب کا معاملہ تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے جس طرح لکھوا کے پورے عالم اسلام میں سات نسخے اس کے بھجوائے تھے. یہ ہمارے نسخے اسی کے مطابق، خط عثمانی کے مطابق ہوں گے تو ٹھیک ہیں، اپنی طرف سے اگر کوئی آدمی لکھے گا اسے تو غلط لکھے گا. حتیٰ کہ یہ جو مد ہے موٹے قلم سے لکھنا اور باریک قلم سے لکھنا، اس کا بھی خیال رکھا جائے گا، اور جہاں پر ہے وہاں لکھی جائے گی، جہاں نہیں ہے وہاں نہیں لکھی جائے گی. ہر شد و مد کا یہی حال ہے. قالو ربنا، سولہویں آیت دیکھیے، قالو ربنا، ان تینوں انبیاء علیہ السلام نے کہا، ربنا یعلم، ہمارا اللہ جانتا ہے، انا بلا شک و شبہ، الیکم لمرسلون، ہم آپ لوگوں کی طرف بھیجے گئے. وما علینا، پر ہمارا ذمہ کچھ نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، بس اتنا ہی ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو بالکل واضح اور صاف طور پر آپ لوگوں تک پہنچا دیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو آپ تک پہنچا دیں. اس ترجمے کو پھر ہم پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے وہیں پیچھے سے، وَغْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ایک مثال کے ذریعے آپ ان اہل مکہ کو سمجھائیے، ہم ایک مثال بیان کرتے ہیں، ایک مثال دیتے ہیں، ایک بستی کا واقعہ ذکر کرتے ہیں اس گاؤں کے متعلق، وَضْرِبْ لَهُمْ، ان کے لیے مثال بیان کیجئے، ان کے سے مراد مکہ والے، ریکاؤنٹ ٹو دیم دا ایگزامپل آف دا پیپل ٹو ہوز ٹاؤن اوور میسنجرز کیم، پھر کیا اہل مرسل، اس بستی والوں کے لیے بیان کیجئے جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر رسول علیہ الصلاۃ والسلام آئے، سائٹ ٹو دیم وَضْرِبْ لَهُمْ دا ایگزامپل آف دا پیپل آف دا ٹاؤن، مثلاً ایگزامپل اصحاب القریہ دا پیپل آف دا ٹاؤن، اس شہر کے رہنے والے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے، وین وی سینٹ دیم ٹو میسنجرز، آپ اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، یوں بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، وین وی سینٹ ٹو دیم ٹو اپوسٹلز، وین وی سینٹ ٹو دیم ٹو میسنجرز، فرق کیا پڑا؟ اگر آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ سینٹ دیم ٹو میسنجرز، اور یا پھر آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ سینٹ ٹو دیم ٹو میسنجرز، تو دونوں میں بظاہر اتنا فرق نہیں ہے، لیکن انگلش اور عربی کو جب آپ ملائیں گے تو سینٹ ٹو دیم جو ہے نا، یہ زیادہ واضح ہونے کی بات ہے، اور اس کا زیادہ صحیح ترجمہ یہ بنے گا کہ سینٹ ٹو دیم، ان کی طرف بھیجا، ارسلنا الیہم، کتنے بھیجے؟ اس نین ٹو دو، فکذبوہما، اور لوگوں نے ان دونوں پیغمبروں کو علیہ الصلوۃ والسلام جھٹلا دیا، یعنی جو وہ پیغام لے کے آئے تھے اس پیغام کو انہوں نے غلط قرار دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے رد کر دیا، تو اگر آپ اسٹریٹ ترجمہ انگلش میں اس کا کریں تو بنے گا کہ دے ریجیکٹڈ دیم بوتھ، اور اگر بالکل لفظ بلفظ ترجمہ کریں گے تو آپ انگلش میں کہیں گے کہ اینڈ دے ریجیکٹڈ بوتھ آف دیم، اس دین کا ترجمہ بوتھ، دونوں کو انہوں نے غلط قرار دیا، جھٹلا دیا، معاذ اللہ، فعززناہما بثالثٍ، ہم نے ان دونوں پیغمبروں کو علیہ الصلاۃ والسلام کو طاقت دی ایک تیسرے پیغمبر کو بھیج کے، ایسے ہی جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھے نا، تو اللہ نے حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیج کر انہیں طاقت دی تھی، تو آپ سمپل انگلش میں اس کا ترجمہ کیجئے تو آپ یوں کہیں گے کہ وی کنفرم دیم ود دا تھرڈ ون، وی کنفرم دیم ود دا تھرڈ ون، فعززناہما بثالثٍ، ہم نے ان دونوں کو اسٹرینتھ دی، طاقت دی تیسرے کے ذریعے، اور آپ بہت زیادہ اچھی انگلش میں ترجمہ کرنا چاہیں تو پھر بہت خوبصورتی سے یہ ترجمہ بنے گا کہ آپ یوں کہیے فعززناہما بثالثٍ، سو وی اسٹرینتھنڈ دیم ود اے تھرڈ، یہ جو اسٹرینتھ سے لفظ بنا ہے نا اسٹرینتھنڈ، یہ زیادہ خوبصورت ہے، عززناہما، غلبہ دیا، طاقت دی، اور جب تیسرے بھی شامل ہو گئے تو اب عربی کے قاعدے کے مطابق فقالوا انا الیکم مرسلون، تین ہو گئے نا، تو اب دو کے بجائے جب تین ہوئے تو تثنیہ کی صیغہ کے بجائے جمع آ گیا، دو کے بجائے تین ہو گئے، اور عربی میں تین سے جمع شروع ہو جاتی ہے، تو ان سب نے کہا کہ انا الیکم مرسلون، ہم آپ کی طرف بھیجے ہوں، بلا شک و شبہ ہم آپ کی طرف آئے ہیں، سمپل ترجمہ کر لیجئے، سو دے سیڈ وی آر سینٹ ٹو یو، یا آپ اسے دوسری طرح ترجمے میں لے آئیے، دے سیڈ ٹرولی انا، بلا شک و شبہ، یقیناً، اس کو انگلش میں ٹرولی کہیں گے، وی ہیو بین سینٹ ٹو یو، اور اگر اس میں جو زور اور طاقت آ رہی ہے نا، انا الیکم مرسلون، یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، تو پھر آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹرولی وی ہیو بین سینٹ ٹو یو بائی گاڈ، اللہ کی قسم، اور مرسلون ایز میسنجرز، پندرہویں آیت، قالو، انہوں نے کہا بستی والوں نے کہ ما انتم الا بشر مثلنا، آپ لوگ کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے آدمی ہی تو ہو، دے ریپلائڈ، You are nothing but mortal man, like us. ہم جیسے مثلنا like us, اور بالکل سادہ اس کا ترجمہ بن جائے تو یہ کہیں گے they said you are no more than human beings like us. یہ وہ جھگڑا ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کافروں کے ساتھ رہا اور وہ بدبخت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا بشر ہی کہتے رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل اپنے جیسا بشر سمجھنا معاذ اللہ یہ کفر کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. ایک بات. اور اگلی بات انہوں نے یہ کہی کہ وما انزل الرحمن من شيء, اور اللہ تعالی نے رحمان نے اللہ کا لفظ نہیں کہا, ان کا رحمان نے کچھ نہیں اتارا. تو ان کا دوسرا جملہ آیا بہت خوبصورت انگلش میں ترجمہ کریں تو یہ کہیں کہ the most merciful hasn't revealed anything. بہت کلاسیکل ترجمہ کہ اللہ نے کسی وحی کو نازل نہیں کیا, اللہ نے کسی چیز کو نہیں بھیجا. اور سادہ سا ترجمہ کریں the رحمان hasn't sent down anything. یہ لفظ جو آیا نا انزل الرحمن, رحمان نے نازل نہیں کیا, تو ریویلڈ کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سینٹ ڈاؤن کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو نازل نہیں کیا. اور اگلی بات انہوں نے کہی ان انتم الا تکذبون, تم سب کا سب جھوٹ کہتے ہو, جو کچھ تم بات کر رہے ہو پکا جھوٹ ہے. معاذ اللہ منہ در منہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانا, یہ کافروں ہی کا حوصلہ ہو سکتا تھا, کسی شریف اور کسی مومن انسان کا نہیں. انہوں نے کہا ان انتم الا تکذبون, تم سب جھوٹ کہتے ہو. ان انتم الا تکذبون, تم کچھ نہیں کہتے مگر جھوٹ. You are but telling a lie. یہ سمپل ترجمہ ہے اس کا. اور ذرا با محاورہ کر دیجیے تو آپ یوں پڑھیں گے کہ انہوں نے کہا ان انتم الا تکذبون, یو آر شیورلی لائنگ, تم یقیناً جھوٹ بولتے. معاذ اللہ. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قالوا ربنا یعلم, انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے. They said our Lord knows, ہمارا پروردگار جانتا ہے, اس کے علم میں ہے. کیا چیز؟ اور لارڈ نوز کیا چیز؟ انا الیکم لمرسلون, ہم بلا شبہ تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. اور لارڈ نوز دیٹ وی ہیو بین سینٹ ٹو یو, یہ جو اس میں آیا نا انا بلا شک و شبہ, اس ترجمے کو بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو پھر آپ لفظی اعتبار سے ترجمہ کریں گے کہ اور لارڈ نوز دیٹ وی آر انڈاؤٹڈلی سینٹ ٹو یو. انڈاؤٹڈلی یہ جو لفظ ہے یہ انا کا ترجمہ ہے کہ بلا شک و شبہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے آپ کی طرف. فما علینا الا البلاغ المبین, اور ہماری ذمہ داری بس اتنی بنتی ہے کہ ہم تمہیں اللہ کا پیغام بالکل واضح اور صاف لفظوں میں پہنچا دیں. انگلش میں کیسے بولیں گے؟ ہماری ذمہ داری, اور obligation is no more than to convey the message clearly. بلاغ المبین, message clearly. زیادہ آسان سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں پڑھیں گے کہ وما علینا, ہماری ذمہ داری کچھ نہیں ہے, صرف اتنی ہے. And our duty is only الا البلاغ المبین to convey the message to you clearly. تو یہاں پر یہ 17th آیت مکمل ہوتی ہے. ایک بار پھر سادہ سا اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم پھر اس کی تشریح پہ آ جائیں. جو جھگڑا شروع ہوا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا, تو تفسیر اور ترجمے کو ملا کر کچھ یوں بات بنے گی کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ, اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بیان کیجئے ان مکہ والوں کے لیے, ہم ایک کہاوت آپ کو بتاتے ہیں, ایک مثال آپ کو سناتے ہیں, ایک مثال آپ کو دیتے ہیں, آپ انہیں سمجھائیے. اصحاب القریہ کہ گاؤں والے جو لوگ تھے ان کا حال کیا ہوا, ان کا واقعہ کیا ہوا. جا اہل مرسلون, جب ہمارے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آئے, اس بستی کو کہ کون سی جگہ تھی, عام طور پہ مفسرین نے اسے انطاقیہ لکھا ہے، حتیٰ کہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اجماع نقل کیا ہے کہ تمام مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ انطاقیہ ہے. آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس کی تشریح میں ہم آپ سے عرض کریں گے کہ یہ بستی انطاقیہ ہرگز نہیں ہے، اور اس کے جو دلائل ہیں وہ اپنے موقع پہ آئیں گے، آپ ذرا اسے سن لیجیے گا. اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان کی طرف دو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. ارسلنا کا لفظ جو ہے نا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ عام طور پر یہ لفظ جو ہے وہ رسولوں ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن بہت سے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دو حواری تھے اور ان کو بھیجا گیا تھا. فَقَذَّبُوهُمَا، تو ان کو انہوں نے جھٹلا دیا اور وہ حواریوں کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا. عام طور پہ اسی اعتبار سے ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ لکھا ہے، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ کہتے یہ رسول تھے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواری مانا ہے نا، تو وہ بات اگرچہ بہت مفسرین نے لکھی ہے لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے. اس کے درست نہ ہونے کا ہم کیوں کہہ رہے ہیں، یہ دلائل جب آئیں گے تو آپ اس وقت اندازہ کر لیجیے گا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے ان دونوں کو غلبہ دیا، طاقت دی، زور دیا، بِثَالِثٍ تیسرے کے ذریعے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے طاقت دے دی، ایک اور بھی ساتھ ہو گئے، اور اسے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تھے. فقالو، اب یہ تین ہو گئے نا، تو ان تینوں نے کہا، اس جماعت نے کہا، انا الیکم مرسلون، ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں. یہ مرسلون کا لفظ بتاتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی جماعت تھی، ایسے نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیج دی ہوں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ تم ہم جیسے انسان ہو. کافر کی آنکھ کبھی اس بات کو نہیں دیکھ سکتی کہ ایک انسان بحیثیت انسان اور بشر ہونے کے کتنا بلند و بالا ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کے لیے نبوت اور رسالت کا مقام ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے چن لے اور خدا اپنا پیغام اس انسان کو دے تاکہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے. اور ٹھیک یہی کیفیت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور وہ آخری نبی تھے. اللہ نے آخری مرتبہ جس شخص کا انتخاب کیا کہ اسے چن لے اور اس کے پیغام، وہ اپنے پیغام کو اس کے ذریعے سے ساری کائنات تک پہنچائے، یقیناً وہ خاتم النبیین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وما انزل الرحمن من شيء، انہوں نے کہا صرف بات یہی نہیں ہے کہ تم ہم جیسے انسان ہو، ہم تمہیں صاف کہتے ہیں کہ رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری، سرے سے اللہ نے رحمان نے کسی چیز کو نازل ہی نہیں کیا. ان انتم الا تکذبون، یقینی طور پر تم جو کچھ کہتے ہو سب جھوٹ. کافر اسی شد و مد سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا کرتے ہیں. اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے بھیجے ہوئے ہوتے تو اتنی شدت نہ ہوتی انکار میں. قالوا ربنا یعلم، انہوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے. انا الیکم لمرسلون، یقیناً ہم آپ لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے کلام کا وقار، اس کی متانت اور اس کی سنجیدگی دیکھو، اور آگے سے ان ظالموں کفار کے جواب بھی دیکھو. انبیاء علیہ السلام نے اپنی بات کی مزید تھوڑی سی تشریح کی اور ان کا دیکھو بھائی اگر تم نہیں مانو گے تو پھر کیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کا پیغام کھول کر بالکل واضح طور پہ کلیئرلی اس میسج کو تم لوگوں تک پہنچا دیں. اس پر اکتفا کرتے ہیں ترجمے پہ، اور اس کے بعد اب پھر اس کی تشریح شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان آیات میں کیا بات حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی، اور ہمارے لیے ان آیات میں کیا مقام ہے جس سے ہم سبق سیکھیں.